أستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قالوا ما تبدون وما كنتم تكتمون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستجب لي دعاء فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه تسليما كثيرا جناب سرکرامی قدر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بات تو طے شدہ ہے رب عظیم نے انسان کو اپنی ساری تخلیق پر فضیلت بخشی ہے اور انسان تقریب کے بارے کا ایک شاہکار ہے اس کی فضیلت کی متعدد چیزیں اور متعدد پہلو ہیں لیکن ازل سے جس پہلو پر اس کی فضیلت کا اظہار فرمایا قدرت باری ہے اور پھر اس پہلو میں کیا کیا رنگا فریدیاں بے ست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خیر رونما ہوئے ہماری آج کی اس محفل کا بابرکت محفل کا موضوع یہ ہے اللہ کریم ہمیں اس موضوع پر صحیح سمجھ اور خلوص سے دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا ہوں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم کا تعلق ہے تو آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا وصف کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں خالد نے اس موضوع پر بالکل بجا کہا تھا خالد ثنائے خواجہ بجستا گزارتے ذات پاک مرد و اذان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ساری عظمتیں انسان کی ساری شرافتیں انسان کے سارے مقام و مرتبے کیا ہیں خاک کف پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے اوصاف جمیلہ کی کو احاطہ کر سکے تو ہم اصول برکت کے لیے اس موضوع پر اللہ کریم سے یہ مدد چاہیں گے کہ ہمیں ہماری حیثیت سے پڑھ کر حضور کے شان کے مطابق آپ کی مدد سرائی کرنے کی توفیق عطا ہو. تخلیق آدم کے وقت کی بات رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو یہ خبر دی روئے زمین پر میں اپنا ایک نائب تکلیف پیدا کرنے چلا ہوں. تو وہ کہنے لگے باتیں کریں تجھے کیا ضرورت ہے. زمین پر جو پہلے سے مملوک تھی اس نے زمین پر خون خرابہ کیا, فساد کیے, کیونکہ انہیں جنات کی زندگیوں سے یہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا. پھر اگر ایسے مخلوق کو پیدا فرمائے گا جس کا مسکن زمین ہوگا, جس کی غذا مٹی سے ہوگی, جو زمینی پانی پیے گا, زمینی ہوا میں سانس لے گا, تو یقیناً وہی اثرات وہ بھی عقل کرے گا جو اس سے پہلی مخلوق نے کیے. تو زمین میں پورنیتی کرے گا, فساد پھیلائے. خدایا ہم تیری تعریف کے لیے کیا کم, ہم تو ہم ہر وقت ہم وقت تیری ہی ذات کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اتنی عالم ماں لاتا میرا علم وسیع ہے اور تمہاری بات محدود ہے, نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا. پھر اس اظہار عظمت کے لیے, اپنی تخلیق کی عظمت کے اظہار کے لیے رب جلیل ہے سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام والسلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا. علم آدم اسماء اللہ, یہ ہمارا اظہار بیان جو ہے یہ بھی علم الاسماء سے ہی بنتا ہے. ہر لفظ کسی کیفیت کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے, کسی قلم کا نام ہے, کسی آرزو کا نام ہے. ہر لفظ اپنے اندر ایک نام ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کو یہ کمال درجہ تمام عطا فرما کر جب جلیل نے فرشتوں کو دعوت دی کہ کیا تم ان اشیاء سے, ان حقائق سے تم خبر رکھتے ہو, انہوں نے اپنا اظہار وجود پیش کیا کہ خدایا ہماری کیا حیثیت ہے, جو آپ نے بتایا وہ ہم جانتے ہیں, جو آپ کی بارگاہ سے عطا نہیں ہوا اس کے متعلق ہمارا جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا, ہم کیسے جان سکتے ہیں. رب جلیل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انہیں سنائیے, آپ جانتے ہیں. تو جب حضرت نے وہ تمام چیزیں جن کا علم اللہ جلیل نے عطا فرمایا تھا, اظہار فرمایا ان کا, اللہ کریم نے بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہتا تھا انی عالم ما لا تعلمون, میں وہ حقائق جانتا ہوں جو تمہاری رسائی سے, تمہاری دسترس سے بہت دور. یہ عطائے علم جس کی بنیاد تخلیق آدم علیہ نبی نام علیہ السلام والسلام پر رکھی گئی, اس کا کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کمال کا وہ درجہ ہے حضور کی ذات گرامی کہ آپ ہی کا شان ہے, اور یہ سند صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے کہ شاید فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی علوم کا دو پہلو, علوم انسانی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کا تعلق اس کی اپنی ذات, اپنے وجود سے, وجود کے امراض کا جانچنا, وجود کی ضروریات کا جانچنا, وجود کی تعمیر کے لیے اشیاء اور اس کی غذا کا اہتمام کرنا, اس کی دوا کا اہتمام کرنا, جسے آپ علم الابدان کہہ لیجیے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنی انسانیت, اپنے باطن سے آگاہ ہو کر اس راستے سے اس ذات کریم تک پہنچے جو اس کا خالق ہے, مالک ہے, جس نے اسے یہ شرف عطا کیا. اب یہاں بڑا عجیب تصادم ہوتا ہے کہ کہ جسم کو جاننا اور بدن کی ضروریات کو سمجھنا اور اس کے کمالات کو سمجھنا جو ہے یہ دماغ کا کام ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے اور دماغ کی مادی ہے، اس کے ساری استعدادات جو ہیں، اس کے سارے کمالات جو ہیں وہ اس حد کے اندر ہیں جہاں تک مادے کی رسائی، اور ذات باری اس سے بہت بڑا اور بڑا ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، اس کی صفات کو یا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا یا اس کی صفات کو جاننا یہ دماغ کے بس کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دنیا سے کبھی گم ہوئی تو بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے عقیم اور بہت بڑے بڑے محرر اور بہت بڑے بڑے فاضل لوگ اللہ کی ذات سے آشنا نہ رہ سکے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے لیے دماغ کافی نہیں ہے بلکہ اس علم کا مرکز دل ہے، اور وہ علوم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے نصیب ہوتے ہیں وہ صرف دماغ کو مطمئن نہیں کرتے بلکہ دماغ کے ساتھ دل کو وہ جلا بخشتے ہیں کہ دل کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں، جس طرح وجود ظاہری کے حواس بیدار ہو کر ہمیں گرمی سردی سے، ہمیں دن رات کے تفاوت سے، ہمیں موسموں کے تفاوت سے، ہمیں خوشی غمی کے احساس سے آشنا کرتے ہیں، اسی طرح جب دل بیدار ہوتے ہیں تو جو حرکت و سکون یہاں ظہور پذیر ہوتا ہے اس کا جو اثر بارگاہ ربوبیت میں مرتب ہوتا ہے اس سے آشنا کرتے ہیں۔ دنیا جہان کی علوم بدن سے متعلق ہیں، ایسے لوگ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ایمان نصیب نہیں ہوا ان کے علوم سے اگر سے ہوئے زمین پر بہت بڑے بڑے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور بے شمار شعبے ہیں، ہر شعبے کی لائبریریوں کی کوئی حد نہیں، اس سب کے باوجود ان سب کی توقعات جو ہے وہ انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہیں اور جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو ان کے سارے علوم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ خود انسان کی اصل کے بارے، ذات باری تو بڑا اور بڑا ہے، خود انسان کی اصل سب کے بارے کہ یہ آخر کہاں سے آئے، کیوں آئے اور یہ کہاں جا رہا ہے، جب میں لکیر ہے انسانوں کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے جس میں بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے عالی ہمت لوگ میرے زمین چلے جا رہے ہیں، آخر اس کی منزل کیا ہے، یہ کہاں جا کر رکیں گے، یہ انسانوں کا قافلہ کس سمت رواں رواں ہے، اس بات پر بحث کرنا دنیا کے کسی مفکر کے بس کی بات نہیں۔ آپ مفکرین اور ماہرین کی علوم کو دیکھیے کہ ہر عہد کے محققین نے بعض تحقیقی نتائج اخذ کیے اور انہیں سند قرار دیا گیا کہ انسان کے جسم کے متعلق، اس کے ساتھ کے متعلق، اس کے اوصاف کے متعلق یہ بات ایک حتمی نتیجہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے اس بات کو باطل ثابت کر دیا، ایک نیا نتیجہ منظر عام پر آیا جو جدید تحقیق کا ماحصل تھا کہ پہلوں کو یاد ہو کر لگی اصل بات یہ، لیکن یہ اصل بات کبھی ختم نہیں ہوئی، آج تک چل رہی ہے۔ آج کا سائنس، آج کا محقق بے شمار ان نظریات کو باطل کر چکا ہے جو آج سے پہلے، اور کسے خبر ہے کہ کل کے آنے والا انسان کتنی نئی چیزیں دریافت کرے گا جن کے متعلق آج کے انسان کو رائے برابر ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے انسانی علوم کا، لیکن علوم دبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو جسے نور ایمان نصیب ہوا اور جس کے دل میں زندگی کی حرارت پیدا ہوئی، نور ایمان دل کی زندگی کا نام ہے، ہر اس آدمی کو اس جہان تک مطلع کر دیا جہاں انسان کی تخلیق ہوئی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے
اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کا انتخاب نہیں فرمایا, اس کے لیے مرد و عورت کی پابندی نہیں رکھی, اس کے لیے کسی اور خصوصیت کو سامنے نہیں رکھا گیا, بس ایک ہی خصوصیت تھی کہ جس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نصیب ہوا اس نے جب پیچھے دیکھا تو نہ صرف اپنی ذات اپنی اصل کو دیکھا بلکہ وہ عالم عمل تک اور عالم خلق تک دیکھتا ہی چلا گیا, اور جب اس کی نگاہ کو سامنے رسد بخشی تو یہ کمال ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک عام مسلمان جب سامنے نگاہ کرتا ہے تو صرف انسانی زندگی کو نہیں دیکھتا بلکہ دنیا پر ہونے والے کام کا وہ نتیجہ دیکھتا ہے جو اللہ کے حضور مرتب ہوتا, کسی پر بس نہیں کرتا, انسانی زندگی کو دیکھتا ہے, انسانی موت جو اس کی نگاہ گزرتی ہے, عالم برزخ کو دیکھتا ہے, میدان حشر کی حقیقتوں کو جانتا ہے, اور جنت و دوزخ تک ایک عام مسلمان کی نگاہ بڑھتی اور پھیلتی چلی جاتی, آپ پورے زمین کے فضلاء کو اکٹھا کر لیں, سارے جہان کی علوم مل کر اس ادنا مسلمان کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ایک گدریا ہے, ایک چرواہا ہے اور کسی جنگل میں چند بھیڑے چلا رہا ہے, اس کے پاس یہ خزانہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری وہ عطا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم میں تقسیم کی. ذات نبوت کا دوسرا پہلو اس سے بھی عجیب تر ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جس قدر بالکل ابدان سے واقف ہے ان سب اصولوں پر عمل بھی کرے, یہ ممکن نہیں ہے, بیسوں ڈاکٹر ایسے دیکھے جا سکتے ہیں جو جس کام سے دوسروں کو منع کرتے ہیں خود وہ کام کر لیتے ہیں, سینکڑوں ڈاکٹر ایک معمولی سی بات آپ دیکھ لیں کہ سارے ڈاکٹر اس بات میں متفق ہیں سگریٹ نہ پیے جائیں لیکن سینکڑوں ڈاکٹر سگریٹ پینے والے بھی ملتے ہیں, حالانکہ یہ دنیا وہی ادا کرتے ہیں, ایک معمولی سی بات ہے, اسی طرح بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو وہ دوسروں کو ان کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس کی پرواہ نہیں کرتے. کمال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے علوم کا کہ جس شخص تک آپ کی درکار پہنچی وہ علم اس کا حال بنتا چلا گیا, اور وہ شخص صرف دوسروں کو بات کہنے کا ہی مستحق نہ ٹھہرا بلکہ وہ سراپا تصدیق بن گیا ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور تاریخ عالم میں انسانوں میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتے دیکھا کہ ڈاکو اور لٹیرے عادل بن گئے, جاہل فاضل بن گئے, خانہ بدوش بدو روئے زمین کے صدر اول کے حکمران قرار پائے, زمین کی قدرتیں ان کے قدموں تلے سمٹ گئے, پہاڑوں کی بلندیاں سرنگو ہو گئے اور سمندر پایاب نظر آتے ہیں, جس طرح ان فرزانوں کا رخ ہوتا ہے, یا کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ نے فاتحین عالم پڑھا ہوگا, قرآن حکیم بھی یہ نقشہ بیان کرتا ہے فاتحین عالم کا کہ جب فاتح فوجیں کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں افسد ہوا اسے تہ مالا کر کے رکھتے ہیں, بجاوا اس کا کہا رہا اجنتا, اور وہاں کے بڑے بڑے جانور لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے, لیکن یہ کیسی فوجیں ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ڈاکتے تھے, ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے, ایک دوسرے کو لوٹتے تھے, گھر جلاتے تھے, عزتیں برباد کرتے تھے, لیکن آج جب وہ نکلے حضور کے اتباع میں اور آج کی غلامی کا کلامہ گلے میں ڈال کر تو جس ویرانے سے گزرتے ہیں کل کھلاتے جاتے ہیں, جس آبادی میں پہنچتے ہیں وہاں سے ظلم مختص ہو جاتا ہے, عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے, نہ صرف مومن بلکہ کافر کو بھی تاریخ انسانی میں کہیں امن نصیب ہوا تو مسلمان
فاتحین کے زیر تسلط آئے.
اور کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ربع صدی میں حضور کے حکام نے روئے زمین کی معلوم جو تاریخ تھی اس میں سے تمام روئے زمین کا 3/4 حصہ پتا کر دیا اور چین سے لے کر اسپین تک اور سائبیریا سے لے کر جنوبی افریقہ تک اس سلطنت کی حدود تھی جو ایک ربع صدی میں مسلمان فاتحین نے دنیا کے طرف سے پیش کی اور مدینہ مدبرہ میں بیٹھا ہوا امیر اس ساری سلطنت سے فرما روائی کرتا تھا. یہ کیسے لوگ تھے؟ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ فارس کا ایک قاصد مدینہ منورہ حاضر ہوا پیغام لایا تھا امیر المومنین کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور گرامی کا فارس کے ساتھ جنگے زوروں پر تھی تو وہ اپنے تخیل میں اپنے خیال میں غلط چلا آ رہا تھا کہ مدینہ کیسا شہر ہوگا جو پائے تخت تھا مسلمانوں کے نبی کا اور مسلمانوں کے سلطان اور امیر کا. پھر اس نے ساری زندگی جس طرح اپنے بادشاہوں کو ہے کوشی میں رنگین محلوں میں اور اس حالت میں دیکھا تھا اس کے ذہن میں کوئی تصور تھا پہرے دار ہوں گے شور شرابہ ہوگا بہت بڑے محل ہوں گے امیر طرف پہنچنے کے لیے بہت کوئی لمبا راستہ ہوگا فوجیں سفا راہ ہوں گی تعلیم پیچھے ہوئے ہوں گے غلاموں نے سونے کے زیور پہن رکھے ہوں گے تب وہاں تک رسائی ہوگی. تو جب اس کے سامنے مدینہ منورہ کی منور بستی آئی جو کچے گھروں پر مشتمل اور 3,000 کل آبادی کا شہر تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ دار السلطنت کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا امیر تو یہی رہتا یہی مدینہ الرسول ہے. اس نے پوچھا شاہی محل کہاں ہے؟ کہا گیا جب شاہ ہی نہیں ہے مسلمانوں میں تو شاہی محل کہاں ہوگا؟ مسلمانوں میں تو امیر ہوتا ہے یہ سب خادم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تحصیل مسلمان تو سب مسلمان برابر ہے. یہ تو انتظامی معاملہ ہے اس کے لیے ایک امیر بن جاتا ہے بھائی جسے بناتے ہیں. ملیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا اس کا پائے تب وہ ایک مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. مسجد نبوی میں حاضر ہوا. آج تو الحمدللہ مسجد نبوی کی شان و شوکت دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کو لرزہ برانداز کر دیتی ہے اور ایسا روح پرور نظارہ ہے. آج اس کے گزرے دور میں بھی آپ کسی کونے پہ کھڑے ہو کر ایک دن یہ مشاہدہ فرمائیے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو مسلمان کس طرح لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اس دنیا میں محاورہ ہے کہ پروانے شمع پہ لپکتے ہیں لیکن وہاں یہ محاورہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر ہر گلی ہر کوچے ہر موڑ سے نکلتا ہوا اس طرح اپنے دھیان میں اپنے تلدی کیفیت لی وہ اس طرح رواں تمام ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان کی ان کا راست بازی ہو. اور چند لمحوں میں یہ عجیب ترین بات ہے چند لمحوں میں یہ قیامت ختم ہو جاتی ہے اور لاکھوں مسلمان سب پسرا نظر آتے ہیں. دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی حکومت اپنی تربیت یافتہ فوج کو بھی اتنے کم وقت میں اس طرح سے سفر آ نہیں کر سب کیا ہے؟ انہیں کس نے یہ آداب سکھایا؟ کون انہیں مجبور کرتا ہے؟ کون ان سے یہ کہتا ہے کہ کیوں کرتے؟ ایک ہستی جو دلوں کو اس طرح جذب کرتی ہے کہ جتنا دیش لوہے کو جذب کرنے کی اتنی طاقت ہے. تو اس نے اس وقت کی مسئلے نبی کی اسے عمارت نظیر کو تلاش کیا نہ پایا. اس نے پوچھا مجھے تو بڑا جلدی اور بڑا ضروری پیش ہونا تھا تو کسی نے کہا کہ ابھی پارے ہوئے ہیں دوپہر ہے جب لمحے قید اللہ فرمائیں گے اس طرف کو گئے ہیں باغات کی طرف ادھر دیکھو. اس کے ساتھ جو آدمی گیا تو سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے میں سنت نبوی کا اتباع کرتی اور شب و روز کی محنت کرنے والا وہ مجاہد چند لمحے آرام کرنے کے لیے کسی کھجور کے سائے میں لیٹا. کھجور کا سایہ ہی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ بہت بلند ہوتی ہے، پھر چند پتے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی اور سورج تھوڑا سا اس کا سارا روپے روڈ سے ہٹ گیا. پیشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑک لڑک کر ریت میں جلب ہو رہے تھے. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا اور بڑا تاریخی جملہ، وہ کہنے لگا میں اور کچھ نہیں جانتا لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے جسے اس طرح کھلے صحرا میں نیند نے آ لیا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سلاطین ہیں، فوجیں پہرا دیتی ہیں اور نرم ترین بستروں پر انہیں نیند نہیں آتی کہ حضرت کا ہر شخص ان کا مقروض ہے، وہ ظلم کرتے ہیں اور ہر شخص اپنا قرض چکانے کی فکر میں ہے، وہ ان سے چھپ کر جیتے ہیں. اور یہ کیسے لوگ پیدا کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دشمن بھی جن کے زیر سایہ انصاف پاتے ہیں. ان تعلیمات نبوی کا اور قلوب کا اثر یہ تھا کہ دل بدل گئے، آرزوئیں بدل گئی، خواہشات بدل گئی، انسانوں کی قد و قامت ہو رہی، چہرے ہو رہے، لیکن اندر سے انسان بدل گئے. حتیٰ کہ کسی کافر کو دکھ ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ کرتے تھے کہ کافروں پر بھی ظلم ہوئے زمین پر نہیں ہونا چاہیے، کہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اور جو حق اللہ نے کسی انسان کو دیا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو اس سے چھیننے کا کوئی اختیار نہیں. جب تاریخ عالم گواہ ہے کہ اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 24 لاکھ مربع میل اور ایک روایت کے مطابق 27 لاکھ مربع میل علاقہ بتا رہا ہوں. اس پورے علاقے سے کسی ایک غیر مسلم عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی ایک غیر مسلم کی فریاد سنائی نہیں دیتی کہ مسلمان سپاہی نے اس پر ظلم کیا. حتیٰ کہ آپ گوشے گوشے سے دیکھیں تو کافر کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف دوڑتے اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امن و سلامتی کا، عافیت کا اور جو جہاں کی راحت کا مطلب ہے. یہ برکات کی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ادیان عالم کا مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو مذہب بنے اور انسانوں نے ایجاد کی ان میں تو روزے اول سے ہی یہ بات شامل نہیں رہی، ان مذہبوں کی بات کہ جو واقعی انبیاء انسانیت کو دیے تھے لیکن ان کا زمانہ جب بیتا اور وقت گزر کر گیا تو ادبار زمانہ نے اس میں آمیزشیں کی اور اصل حقائق انسان گم کر بیٹھے اور وہ رسومات اور بدعات میں کھو گئے، تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ اب ہر مذہب میں انتہا پر ایک اور انسان کھڑا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آئے. آپ ان مذاہب کو چھوڑیے جو انسانوں نے ایجاد کیے، ذرا ان مذاہب کا جائزہ لیجیے جو کسی زمانے میں واقعی آسمانی تھے. مثلاً عیسائیت کو دیکھ لیجیے، آج وہ بھی اس جگہ پر ہے کہ پادری مخلوق اور خالق کے درمیان کھڑا ہے، پوپ کا وجود درمیان میں ہے، لوگ اس کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ رب العالمین سے کرتا ہے. یہ سارا نظام اس طرح سے ہے کہ ہر عیسائی کو پادری تک رسائی ہے، اس سے آگے پادری بھی رسائی. اسی طرح آپ یہودیت کو دیکھیے، ہر آدمی راہب تک پہنچتا ہے، اس سے آگے راہب بھی باب ہے. دیکھیے جس طرح علم کے دریاب بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو پکڑ کر اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا، درمیان میں کوئی نہیں، ایک کمزور سے کمزور، غریب سے غریب، ہر پر سے ہر پر، اور ایسا کیا دوسرا آدمی جس کی بات گھر میں بھی کوئی نہ سنتا ہو، حضیت میں حاضر ہوتا ہے تو ایک اللہ اکبر کہہ کر سارے جہان سے مستغنی ہو گئے رب العالمین سے تو اس کا آواز کر
انسانوں میں تو یہ کمال نہیں تھا
یہ تو اس طرح کو کہے کہ آپ فیصل نبی سے پہلے کا زمانہ دیکھیں کہ کسی کو وجود باری کی خبر نہیں ہوتی زمانہ اکبر سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے ایسے فطرت میں جو بتوں سے بیزار تھے سیرت کی کتابوں میں اور حدیث مبارکہ میں تاریخ میں ان کے اسباب ملتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے ظاہر قبر میں تو خیر ایک شخص تھا مکے میں رہتا تھا وہ کہتا تھا یار یہ کیا مذہب ہے ربن واحد ملک رب الدین و اللہ کو قسمت العمر رب کائنات کا کوئی ایک ہوگا کہ تم نے ہزاروں کیسے کھڑ لیے اور یہ ہزاروں ایک بار میں کیسے متفق ہوتے ہیں کہ سورج آج اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں شروع ہوگا یہ کیسے طے کر لیتے ہیں تمہارے اتنے پروردگار یہ کیسے طے کر لیتے ہیں کہ فلاں کو روزی دی جائے جس پر ہم یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں کسی نہ کسی بات پر ان کا ٹکرا ہو جانا چاہیے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ ایک ہستی ہے جو فیصلے صادر فرماتی ہے اس سے کسی کو اشتراک کی گنجائش نہیں رب واحد ایک تو رب ہو سکتا ہے ہزاروں نہیں ہو سکتے اور یہ کوئی چیز نہیں ہے جب باتیں تقسیم کر دی جائیں کہ اولاد کسی ایک کو خوش کرنے سے ملے مال کسی دوسرے کی رضامندی سے ملے صحت کے لیے کوئی تیسرا دروازہ ڈھونڈنا پڑے تو اس طرح سے تو انسان اتنے بہت سے دروازوں کو تو راضی نہیں رکھ سکتا وہ کس کس کی غلامی کرے گا یہ چیز نہیں ہو سکتا پھر وہ کہتا تھا رحمت اللہ تبارک و تعالی جمیع میں یہ لاکھ اس کا سب کو چھوڑتا ہوں سزا میں کریا پارو بجر بصیر جس انسان کو رب کریم نے چشم بصیرت عطا فرمائی وہ ایسا ہی کرے لیکن وہ یقین لکھتے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ میں آتا تھا تو روتا تھا کہتا تھا تیری ذات ہے لیکن میں نہیں جانتا کیسے تیری عبادت کرنا چاہیے لیکن مجھے خبر نہیں ہے کیسے کرنا تیری اطاعت ہی میں ہماری بھلائی ہے لیکن مجھے کون بتائے تو کس بات پہ راضی ہوتا ہے کون سا کام تیری اطاعت ہے کون سا کام تیری نافرمانی ہے پھر اس نے دور دراز سفر کیے اس کی سوالے میں ملتا ہے کہ وہ عیسائی عیسائیوں کے علماء کے پاس گیا یہود کے راہبوں کے پاس گیا تو سب نے اسے یہی کہا کہ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے اس کے علاوہ جتنے علوم سے مقدمت ہو چکے ہیں ہم تیرے رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں اگر تو رسومات کی پیروی چاہتا ہے تو ہم تجھے بتا دیں گے لیکن حقائق اگر چاہتا ہے تو وہ ہم بھی کھو چکے ہیں تجھے انتظار کرنا تو جو لوگ شروع سے دل سے یہ چاہتے بھی تھے پھر وہ بیت اللہ شریف میں تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر اس پہ پیشانی رکھ دیتا تھا روتا تھا زارا مزار کے بتایا تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہاں ہے تو کیسا ہے کس بات کرا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر بڑے سے بڑا فلاسفر اس گرہ کو نہ کھول سکے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مکتبروں سے کھل نہ سکا وہ راز کنڈلی والے نے بتلا دیا جاتے تھا مولانا ربر علی خان نے اس کی خوب توجہ فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی برابری کے لیے کہ اب یہ بات ایک عدم مسلمان بھی منوال جا رہا ہے اور اس بے عملی کے زمانے میں بھی کون ہے وہ مسلمان جو حلال و حرام سے واقف ہے جو پاک اور ناپاک کو نہیں جانتا جسے فرض سنت واجب کی تمیز نہیں ہے میرے نارے سیال کے مطابق روح زمین پر کوئی کرنا کون ایسا نہیں جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا یہ کس کا کرم ہے یہ بھی تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک کر لیے یہ ہے یہ عطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی علوم کی ہمگیری اور گہرائی کا یہ پہلو ہے کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو جسے کلمہ طیبہ کا تعلق حضور سے نصیب ہوا، یہ سارے علوم پہ یک آج اس کے سینے میں پیدا ہو گئے، اور مزاجن اور تمن اسے بھلائی اور برائی میں تبدیل کرنے کا ایک ایسی کیفیت حاصل ہوگی کہ اگر سے گناہ ہم کر لیتے ہیں لیکن گناہ کے گناہ ہونے سے ہم کام آج پاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا مناسب ہے. یہ ہمیں کس نے بتا دیا؟ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے ہوئے حضور کی گہرائی. پھر عجیب بات ہے، آپ کا انداز یہ تھا عطا فرما لے گا کہ صحابی حاضر ہوتے ہیں مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے سوال فرمایا، کیسا سخت بھائی، کیسے آج کا دن کیسا ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ ایمان، آپ کی رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے ساتھ ہے میرا بھائی، تمہارے میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ شخص جو حضور کے سامنے کھڑا تھا کرتا ہے، یا رسول اللہ میں ان قدموں پہ کھڑا ہوا، میں انسانوں کی تکلیف سے لے کر ان کی انتہا تک کے معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں موت سے گزرتے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں قرضوں میں پلنے والوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں میدان حشر کو حشروں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو قرضیوں کو الگ الگ دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کے لیے واقعی بہت بڑی چاہیے، ہمارا دادا فرمائیے ان روح کی وسعت کا جس نے ایک بدوی کو ایک سہرا نصیب کو وہ وسعت میں نظر ادا فرمائی کہ دو عالم اس کی نگاہ کے سامنے اپنی وسعتیں کھو بیٹھے. وہ تو انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عالی کو جانچنا چاہیں تو علوم کی انتہا یہ ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے جاننا چاہیں اس کے اوصاف سے کما حق ہوا کا ہو. یہ آگاہی جو ہے یہ ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے نیا معنی دل میں جسے محبت کہتے ہیں. محبت وہ نصیب نہیں کر پا جو ہر دل کو نصیب. انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے سینے میں پتھر رکھا ہوگا، انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے لیے بڑے بڑے خطرناک بم ایجاد کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے لیے، انسانوں کے تحفظ کے لیے تباہوں کا ہتھیار بناتے ہیں، لیکن وہ خلوص، وہ محبت، وہ لطافت جو کسی دوسرے کے دکھ پہ انسان کو تر پا دے وہ نہیں دے سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا عالی کا اندازہ کرنا ہو تو آپ انسانوں کو چھوڑیے، حدیث شریف کا، بخاری شریف کا ایک معروف واقعہ جسے آپ نے بار بار سنا ہوگا، وہ بڑا یہاں سے ہی بیٹھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہوئی محراب عالی کے قریب حضور کے پشت تنے کا سکون، جسے حنانہ کا نام دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک پشت لکڑی کی جس میں اب اپنے لکڑی کی ہونے کے آثار اور کراوت اور درخت ہونے کے آثار بھی موجود نہیں تھے، جس کی جڑیں نہیں تھی، شاخیں نہیں تھی، اس پر پھل نہیں تھا، پتے نہیں تھے، ایک پشت طرح تھا جو مسجد کے چھت کا بوجھ سہار کر کھڑا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تو آپ کھڑے کھڑے پشت مبارک کبھی اور کبھی پہلو مبارک اس کے ساتھ دیکھ لیتے. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ملتے ہیں اور سب سے بڑے عجائبات وہ ہیں جن کا سکون انبیاء علیہ السلام سے ہوا، انہیں معجزات کہا گیا قرآن کریم کی زبان میں، اس لیے کہ عقل انسانی ان کو سمجھنے سے عاجز آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ نبی رام علیہ السلام والسلام کی چھڑی کو لے لیجئے کہ پھینکی کتنا بڑا اتحاد بن گئی کہ لاکھوں کروڑوں
بسوں کے بنے ہوئے اشیاؤں کو نگل دی.
لیکن جب آپ نے ہاتھ مبارک میں لی تو اتنی ہی چھڑی تھی, چھڑی کا ہجوم نہیں بڑھا تھا, وہ لاکھوں رسے اور وہ لکڑیاں اور گیریاں بدلی باہر آئے. وہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا پیشوا جو بہت بڑا وسیع میدان بھرا ہوا تھا وہ سارے کو نکل گئے, اور جب آپ نے پکڑی تو وہ چیزیں اصل میں پیدا ہو گئی, ان کا وجود باقی ذرا چھڑی کے ہجوم میں کوئی فرق نہیں پڑا.
لیکن چھڑی باہر سو الحا تو بنے پھر اس نے التحا کر رہا.
یہاں عجیب بات ہے کہ یہ ستون انسان نہیں بنتا, لیکن وہ اب تک کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ چند فٹ کا فاصلہ معروف سے برداشت نہیں کرتا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نگری نگری رہتی ہے, پشت تنا ہی رہتا ہے, لیکن اس نے عشق و محبت کے لطیف ترین جذبات اتنی شدت سے آ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں, آپ کے الفاظ مبارک سن رہا ہے, جمال مبارک سے وہ سیراب ہو رہا ہے, وہ الفاظ جو حضور کے سینے اندر سے پھوٹتے اسے نہال کیے دے رہے ہیں, اس کے باوجود وہ چند فٹ کا فاصلہ
جو آپ ممبر کے جذبہ افروز ہوئے اور ستون اور ممبر کے درمیان جو چند فٹ تھے انہیں وہ ستون برداشت نہیں کر پایا.
بخاری شریف میں موجود ہے کہ ستون رویا اور اس طرح رویا
کہ مولوی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح حضرت نام نگر ہجرے رسول لال
تو اس نے بڑے بڑے سارے اپنے لوگوں کو چکرا کر رکھ دیا کہ اس کی چیزیں دور تک سنائی دیتی.
یہ نہیں کسی نے کشمن سنی یا کسی نے باطن کی نگاہ سے دیکھی,
بلکہ اس طرح سے لانا تھا کہ مسجد سے باہر تک آواز جاتی تھی
اور جنم کی انتہا دیتی.
وہ ہستی جس کے نقش قبر پاک میں ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے,
اس خشک لکڑی کی طلب کو بے آپ نہیں رہنے دیتے, اشنا نہیں رہنے دیتے.
خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر عالی سے اتر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو سینے اندر سے نکال دیا.
اتنا باسمان ہے وہ وجود اندر
کہ جس نے اس پشت طرح کو نہ صرف حیات دی بلکہ شعور کی وہ گہرائی تھی جس سے کروڑوں انسانوں کے دل معروف ہے جنہیں حضور کا کلمہ نصیب نہیں.
اور صحابہ کرام گھر فرماتے بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور اس پر سستے شکر کہتے تھے
تو دادا چپ نہیں ہو گیا, بڑی دیر تک کسبوں میں لے کر رہا, جس طرح آپ کسی بچے کو کہلاتے رہے تو وہ سسکتے جا کر چپ ہوتا ہے.
چپ ہوا تو حضور نے پوچھا اگر تم چاہے تو میں دعا کروں گا
تو شاداب اور سرسب درخت بن جائے اور کسی باغ کی زینت, لیکن اگر تم چاہے تو میں تجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے چلوں گا.
کرم کی انتہا دیکھو
اور تمنا آرزو دیکھو کہ وہ لکڑی بھی کہتی ہے رسول اللہ مجھے ہم رکاب فرمائیے, آپ کے قدموں میں رہوں, یہ میرے لیے شادابی ہے, میں بابوں کو چل کر کیا کروں. آرز کو ہر بار فنا کی نظر ہوگا, مجھے اپنی بقا آپ کے قدموں میں نظر آئے.
اردو نے فرمایا اسے یہیں میرے ممبر کے پاس دفن کر دو.
کرم دیکھو نبی رحمت کا, مسجد سے باہر نہیں پھینکوایا, جس ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے فرمایا اسی کے ساتھ اسے یہاں دفن کر دو,
میں جنت میں اسے ساتھ لے کے جاؤں. یہ تو پوری طرح اس کا شریف میں موجود ہے ایک حدیث, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے اور آپ خچر پر سوار تھے.
حضور کے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ جس سواری پہ حضور سوار ہوتے تھے ایک تو وہ کو سواری کوئی ناپسندیدہ حرکت نہیں کرتی تھی، دنیا کی تمام سواریوں سے سبک رفتار ہوتی تھی، جب تک حضور اس پر سوار رہتے تھے کوئی سواری پیشاب یا لیس نہیں کرتی تھی۔ یہ آپ کے معجزات میں سے اثر ہوتا ہو جائے گا۔ لبوں پر خچر دن کا مسلم کر دور جا کھڑا ہو، صحابہ جو ہم رکھا تھے انہوں نے جھٹنا چاہا تو حضور نے منع کرنا دیا، مت جھٹکو، یہ مشرکین کی قبریں ہیں سامنے، ان کا عذاب دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہو سکتا۔ ارے انسان تو انسان ہے، جانور جس کے قدر کو یہ شہادت نصیب ہوئی اس جانور کی نگاہ دیکھو کتنی دور پہنچی، اس جانور میں تو کمال نہیں، یہ کمال اس ذاتِ گرامی صاحب نے تھا جس نے خوش تنے کو محبت جیسے لطیف جذبات ادا کر دیے، جس نے ایک خچر کی نگاہ کو اتنی قدرت دے دی، جو فرماتا ہے میری سادگی کو مت روکو۔ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، آپ ناکہ میں سوار تھے تو ہر صحابی ہر عالم لگتا تھا یا رسول اللہ میرے نبی مارے کو رمن بخشیے، آپ کے الفاظ آج کے دل کو ہلا دیتے، آپ نے فرمایا میری سادگی کو مت روکو، یہ معمول ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس سامنے کو بھی اللہ کی باتیں سنائی دیں گی، اس سواری کو جس کی پشت پہ حضور تصدیق رکھتے فرمایا اس کی وہاں کوئی نہ کھاؤ، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں سے اللہ حکم دے گا، اس سامنے کو رب کریم سے بات سننے کا شرف حاصل ہے۔ خطانہ فرمائیے یہ کس کی عطا ہے، ارے اسے عطا مت کہو، یہ بخشنا نہیں ہے تو خطانہ ہے، خطانہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم عطا فرمائے اس نے انسانوں کے دلوں کو تدن دیا، بیماری کی آبادگاہ بنا دی۔ جو میں اور ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو، ان ہزاروں جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، کیسے عجیب لوگ تھے یہ عمر، انہوں اسی سہرا میں رہتے تھے پہلے، ان کی آواز اشتان اسی سہرا میں آواز تھے، ان کی ہزاروں فصلوں کو یہی ریٹ آ گئے، ان میں بڑے بڑے نامور شاہ سوار بھی تھے، بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی تھے، بڑے بڑے سارے میں فروغ سارے کمال تھے، لیکن انہیں کوئی جانتا ان سے کوئی واقف نہیں ہے، ان کے آواز کا کسی کو کوئی درد نہیں پڑا، کوئی مثبت اثر پیدا نہیں ہوا، لیکن یہ چند سرفروش چلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب نصیب ہوا، اور جن کے قلوب سیراب ہوئے ان برکات سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، ان کے دلوں میں وہ بخر، وہ کرم، وہ گواہیاں اور وہ طوفان تھے جو دنیا کی اجڑی ہوئی بستیوں اور دور دراز مشوں کو سیراب کر، کنڈے ہوئے گھروں کو جنہوں نے آبادی بخشی، نہ صرف گھروں کو بلکہ تمام شدہ انسانی دلوں کو ہر سارے رہو وہ امن بخشی کی وجہ سے لیا کے بارے کا محبت بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں مکہ مکرمہ، میں جس میں راستے سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام پڑھا کرتے تھے، میں ان درختوں سے آگاہ ہوں جن کے پاس جو میں گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود بھیجتے تھے، سلام بھیجتے تھے، ارے درختوں اور پتھروں کو یہ کہوں یار، اس درخت کا، پتھر کا، ستون کا، ناکا کا، خچر کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ذات گرامی کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کو ملا دیا جو معقوم ہے، عجیب واقعہ لکھتے ہیں، وہ اپنے مشاہدات نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو شہر میں پھرتے ہوئے مجھے زمین کا وہ خطہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا جہاں حضور نے کرنے کو آگے رکھ پائے تھے، تو میں بچ کر
کا چلتا تھا مجھے زمین پر وہ لاکھوں چاند نظر آتے تھے جہاں حضور کا قدم پڑا. فرماتے جب میں مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف چلا تو نقشے آ گئی تھے جہاں حضور نے پڑاؤ فرمایا جہاں زمین پر قدم مبارک رکھا وہاں ملتا تھا. لیکن عجیب بات کہ صحرا میں جہاں میری نظر کام کرتی تھی مجھے ہر جگہ سے اخبارات ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے. فضائیں روشن تھی, صحرا کی ریت منور تھی. تو میں نے دعا کی بارے گا تو ہی بتا سکتا ہے مجھ پر یہ بیت منتشر نہیں ہو رہا کہ یہ ساری روشنیاں کہاں سے آ گئی, ہر جگہ خورشید پر دعویٰ کیسے ہو گیا. تو فرماتے ہیں میرے دل میں ہوتا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جہاں جہاں تک میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے زرات منور ہو گئے. جس طرح نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے, ارے جتنے ذرے سامنے آئے سارے ہو گئے. مصطفیٰ کا یہ آدم کتنی مبالغ نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا درست ہے. ہم کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے, اپنی ذات کو آپ کے مداخانوں کی سب میں کھڑا کرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے. ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اس طلب میں بندہ جینا ہماری آرزو ہے. اب آئیے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں اس بزرگ کے تلے سے ہٹ کر, ان پتھروں سے ارادہ ہو کر, آپ کی سواریوں سے ایک طرف ہو کر ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی بات تو کریں. آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں وہ ایک عجیب خطہ زمین ہے. شاید آپ کو مجھ سے ان باتوں کی امید نہ ہو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کے واسطے سے, آپ کے وسیلے سے, آپ کے نقشے کفے پاک کے صدقے میں یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ روئے زمین پر جو بہترین ٹکڑا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیں تحصیل پاکستان کی عطا کر. آپ فاضل حضرات تشریف رکھتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا دوسرا خطہ نہیں ہے جس پر انسانی زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بیک وقت پیدا ہوتی ہوں. کچھ برآمد کرتے ہیں, کچھ انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے. روئے زمین پر کشمیر کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا, اگر فردوس پر روئے زمین اس امین اس تو امین اس تو امین اس. اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں یوں پڑا کرتا ہوں, آخر دوس کے بعد روئے زمین اس, جس کی خبر حدیث پاک نے دی ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یعنی یہ زمین اس زمین کا حصہ نہیں ہے, یہ وہ ٹکڑا ہے جو جنت سے رب کریم نے نازل فرمایا اپنے نبی کے قیام کے لیے, جسے آج وہ چاہے کرام ریاض جنت کے نام سے دیکھتے ہیں. تو میں اس شہر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑا کرتا ہوں کہ آپ ہندوؤں سے کہ بندو ہے زمین ہست ہمیں ہستو ہمیں ہستو ہمیں ہست, اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اب اس پہلو سے ہٹ کر دنیا بھی مفاد کے پہلو سے روح زمین کا کوئی ٹکڑا عرض پاکستان کے مقابلے پیش نہیں کر سکتے. آپ تاریخ میں دیکھیں جس کسی کی ٹانگوں میں چلنے کی سکت آئے وہ گرتا کرتا ہر فاتح وہاں تک پہنچنے میں اس نے عمریں لگا دی, مر گئے کل ہو گئے بال وہاں پہنچے بال نہ پہنچ سکے. لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو قوم یا جو حکمران کچھ سکت ملی اسے چلنے کی طاقت ملی وہ خطہ زمین کی طرف لگتا. آج وہ خطہ زمین اللہ میں اپنے نام پر اپنے نبی کے نام پر اپنے دین کے نام پر عطا فرما دیا, جہاں ہم خود حکومت کرتے ہیں خود حاکم ہیں خود رہیا ہے خود رہتے ہیں. لیکن اس گلشن سے جگہ جگہ دماؤ آج
پاکستان میں مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہوتا. مسلمانوں کا گھر محفوظ نہیں ہے, مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے, اور لوٹنے کے لیے کوئی کافر نہیں آتا. ڈاکو مسلمان ہے جو لوٹتا ہے وہ مسلمان, جو آبرو لوٹتا ہے وہ مسلمان ہے, جس کی لٹتی ہے وہ مسلمان ہے, جو گھر جلتا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے, جو اسے دیا سلائی دکھاتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ہر مسلمانوں کے سائے آدمت میں تو کافروں میں رہا, مظلوموں کو سہارا اور ویرانے آباد ہو گئے. کیا یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی میری سمجھ اس کی وجہ ایک ہی آتی ہے کہ شاید وہ سونے ضروروں جو آج بھی محبت خضرا سے بچ رہا ہے نہیں, ہم ان سے معلوم تو نہیں ہوتے جا رہے. وہ کل جس نے اس تنے کو کرپان پر رکھ دیا, کیا ہمارے یہاں پانے دل میں ہے؟ اگر ہوتا تو نبی رحمت کیا ہوش پہ تو سارے جہان کو رحمتیں ملی ہیں, ہمارے ہاتھوں سے معصوم گھر کیوں ہو جاتے؟ لوگوں ہم آدھی ہو چکے ہیں مذہب کے دلوں کے, روانی جلسوں کے, مضامین لکھنے اور پڑھنے کے, ریڈیو اور ٹیلیویژن پر تقریر کرنے اور سننے کے, لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ تقریر کرنے سے فارغ ہونے والا خود نہیں بدلتا, سن کر اٹھ کر جانے والا کیوں بدل نہیں جاتا؟ کیا کلمہ طیبہ میں آج وہ اثر و طاقت نہیں رہی؟ کیا محمد خضرا میں آج نماز کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا رب العالمین کے خزانے ختم ہونے کو ہو گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی کمی ہمیں میں تھی جو یاد ان کو نواز ہے. کچھ نہیں بننا, خدا وہی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے, آپ کی رحمت کا سمندر وہی ہے, آپ کی عطا کا عالم وہی ہے. اگر بدل رہا ہے مسلمان تو شاید تو اپنی جگہ سے ہٹ سکے. آج ہم سب کچھ بنتے ہیں, سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں, فلاسفر بھی بنتے ہیں, نامور بھی بنتے ہیں, شاعر و ادیب بھی بنتے ہیں, لیکن نہیں بنتے اگر تو مسلمان ہی مسلمان ہی ہم نے بطور ملاج اتاری ہے. جس پر بند اسی نے ایک حادثہ ہے جو ہمیں مسلمان کر گیا. خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو وہیں پڑ جاتے, وہیں چلے جاتے, دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. کہ مسلمان گھر میں جنم لینے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں نے سنی وہ تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول. اس کے بعد آج ہمارے دل اس پرکار سے فانی کیوں ہے؟ آپ تجزیہ کریں اپنا, آپ پیچھے چلے تو ہم انسانوں کو کسی ظلم و جور کسی معاشرت کو برقریت میں مبتلا دیکھیں گے. حضور کی بعثت سے پہلے یہی حال تھا پوری دنیا میں بھی اور جزیرہ العرب میں بھی, کہ اڑوس پڑوس والے ہی لوٹتے تھے, ایک دوسرے کی قدریں کرتی تھی, ایک دوسرے کی قدریں تباہ ہوتی تھی, ایک دوسرے کو ہی رسوا کیا جاتا تھا. لیکن جب حضور جلوہ خور ہوئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. نبی رحمت پر موجود مسعود کیا آیا, ارے محبت کے سمندر ٹوٹ کر کر اور وہ دل جو نفرتوں کی جہنم زار لگے ہوئے تھے محبتوں کے کلہائے کا رنگ سے کھل اٹھے. بعض وقتوں میں نعمت ہی ایک مارا تو اگلی صبح دس میں آنند نے دیکھا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کی تکلیف برداشت نہیں اور مسلمان مسلمان کے لیے تو سراپا رحمت سراپا حساب تھا. اب شاید وہ تعلق جو ہمارے قلوب کا حضور سے استوار ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑتا گیا. جتنا جتنا وہ کمزور پڑتا گیا اتنی اتنی وہ پہلی حالت لوگ پر آنا شروع ہو گئی جو حضور کی قدر سے پہلے تھی. ابھی ہم زیادہ نہیں گئے, ابھی ہماری مسائل ہزاروں سے مکمل ہے, ابھی صلوات و سلام کی سدائیں گونجتی ہیں, ابھی ہمیں تلاوت اور کرت کی آواز آتی ہے, ابھی ہم بہت دور نہیں تھے. لوگوں ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ تبدیلی اتفاق نہیں ہوگی. اس کا حل یہ ہے کہ میں خود بول رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو واپس آواز دیں, میں بھی آپ بھی مل کر چلے اسی دروازے پر جہاں سے اسلام اور ایمان ہمارے لیے سورج کی طرح طلوع ہوا ہے. ہم اسی چوکھٹ میں بولتا رہے جو ہمارے ہونٹوں کو شیرینی عطا کرتے, جو ہمارے دلوں کو درد آشنا کرتے, جو ہمیں کفر کے بازو دے, جو کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو, اور درد دل دے جو اللہ کی ساری مخلوق پر شفقت نچھاور کرنے کے لیے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا گروہ بنے گا, کوئی ایسی جماعت پیدا ہوگی, کوئی ایسی حکومت آئے گی جو لوگوں کو پلٹائے گی. لوگوں کی حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے, ہر ہر فرد کا اختیاری کھیل ہے. میں اپنے آپ کو بدلوں, آپ اپنے آپ کو بدلے, بھلا کتنا کا دل چاہتا ہے کسی میں جرت جو آج یہ اعلان کر دے کہ میں اپنی پوری کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ صرف کروں گا اور میں اپنے شب و روز میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جو حضور کو پسند نہ ہو. اگر کوئی سیاسی نعرہ ہو تو کٹ کرتے, کسی کے خلاف کیچڑ اچھالتا ہوں تو اپنا کر, میں آپ اسی سے ٹرین پر بیٹھ کر کسی مسلمان پہ قابل ہونے کا فتوا دے دیتا ہوں, لوگ ناروں سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ بڑا کام کیا. خدا کے لوگوں کو تھوڑی سی فرصت ہو, اگر ایک آدمی بلند آواز سے درود پڑتا ہے, دوسرا دل میں پڑھ لیتا ہے, تو درود اس نے بھی نبی رحمت پر بھیجا, درود اس نے بھی نبی رحمت پہ بھیجا, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. اگر ایک آدمی آدمی بلند آواز سے کہہ دیتا ہے, دوسرے نے آہستہ سے کہہ تو اس پہ ایک دوسرے کے غریبان پکڑنے کی کیا بات ہے. بھائی اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی, اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی, وہ بھی اسی رب العالمین کے سامنے پیشانی رکھ رہا ہے جس کے سامنے حضور نے رکھنے کا حکم دیا ہے. تو کچھ تھوڑی سی قوت برداشت پیدا کرو. کسی نے آقا کی ایک ادا کو اپنا لیا, کسی نے آقا کی دوسری سنت کو اپنا لیا, خادم تو سب اسی دروازے کے ہیں. ہاں وہاں مصالحت نہیں ہو سکے گی جہاں کسی نے حضور کی چوکٹ کو چھوڑ دیا. یہ اسلام نہیں ہے کہ ہم کچھ لوگ کچھ سب کر کے کفر کے ساتھ مصالحت کرنے نہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام ہر انسان کو دو حق دیتا ہے, وہ حق آپ نہیں چھین سکتے. سب سے پہلا حق ہے زندہ رہنے کا. یہ اللہ کا حکم ہو کسی کو قتل کرنے کا تو وہ مالک ہے, آپ اس کی عطاعت میں جہاد کریں گے. تو وہ قتل آپ نے نہیں کیا, مالک کا حکم ہے, اس کی اپنی مخلوق ہے, وہ اس کی اصلاح کے لیے, یہ بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اسے گمراہی کی تباہی سے بچانا چاہتا ہے. لیکن میں اور آپ کسی کی جان لینے کی مجال نہیں. زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو اس نے دیا ہے جس نے پیدا کیا. اور دوسرا حق ہے عقیدہ. حضور کے زمانے مبارک میں مشرکین مکہ کا راشد اللہ نے بند نہیں کر دیا تھا اس بات پر کہ تم میرے نبی کو نہیں مانتے. ان سے ہوا نہیں روکتی تھی, پانی نہیں روک دیا تھا, ان کو کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دیا تھا, اس لیے کہ عقیدہ اختیار کرنے کا اس نے حق دے دیا ہے جس کا حساب وہ روز محشر لے گا.
میں اور آپ سوٹے سے اور کمزورے شمشیر اور ہر پوائنٹ پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی عقیدہ اشتراک کرے تو میرا
یہ ہر انسان کہاں یہ درست ہے کہ جہاں سے کوئی عقیدے کے اعتبار میں حضور کی چوکھٹ سے ہٹے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم حضور کے دروازے کی طرف جائیں گے,
لیکن اس پر پتھر پھینکنے اور اسے جان دینے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں.
تو جب اتنی بڑا حق کافر کے لیے موجود ہے تو مومن مومن کو ہی راز ہو دے گا, مسلمان مسلمان کو درد کے در پہ آزاد کیوں ہوگا؟ لوگوں,
میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ہمیں واپس مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا ہے.
میری جائے پناہ بھی وہی ہے, آپ کی جائے پناہ بھی وہی ہے, میرے خاندان, میرے عزیز و اقارب, میرے دوستوں کے لیے بھی عافیت
اسی صاحبان کے نیچے ہے. اور آپ بھی یہ یقین سے جان لیں
کہ ہر طرح کی عافیت آپ کے لیے, آپ کے آنے والے نسل کے لیے, آپ کی موجودہ عہد کے لیے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں حکومت اسلام نافذ کیوں نہیں کرتی,
لیکن ہم ہیں کہ اپنے اس 5.5-6 فٹ کے پارٹی سٹریچر پر اسلام نافذ نہیں کرتے,
دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پورے ملک پر کرے, اور ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی سلطنت پر جس کے ہم حکمران ہیں اس پر اسلام کا داخلہ ہم نے ممنوع قرار دے دیا ہے.
شاید میں نے آپ کو کچھ نہ کیا ہو,
لیکن
میرے دل میں ایک درد ہے, ایک دکھ ہے جو مجھے درواتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درد عام ہو جائے, ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنے
اور یہ ایک تعلیم بن جائے کہ کوئی ہمیں بلانے نہ آئے, ہم آپ خود بیدار ہوں اور اٹھ کر اپنا اصلی برکت
اپنا بچے تلاش کرے,
وہ چوکھٹ پالے جس پر سے ساری برکات ازل سے تقسیم ہوتی رہی ہے اور ابد تک تقسیم ہوتی رہی ہے.
مسلمانوں, کوئی بھی, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی حکمران میرے, تمہارے اور حضور کی بارگاہ عالی کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. دین وہ پیر ہے جو ہمیں حضور کے دروازے تک لے جائے,
مولوی وہ مولوی ہے جو ہمیں حضور کی ادائیں بتائے, آگے وہ حامد ہے جو ہمارے ساتھ مدینے کو چلے,
دوست وہ دوست ہے جو حق رفاقت حضور کی غلامی میں ادا کرے. لوگوں فکر کرو, اپنی اولاد کو جو صرف دولت دے کر جاؤ گے یہ ان کا کچھ نہیں سنوارے,
جو مکان ہم دے کر جائیں گے یہ کبھی گر جائیں گے, جو موٹ میں ہم چھوڑ کر جائیں گے یہ پوری ہو کر تباہ ہو جائے گی, لیکن وہ محبت کی چنگاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے دوستوں, اپنی اولادوں, اپنے احباب, اپنے ماحول, اپنے معاشرے کو دے جائیں گے وہ اس کے لیے دو عالم میں نور کی کرتی.
آئیے اپنے اس سرمائے کی طرف بڑھے جس کی طرف بڑھنا ہمارا حق بھی ہے, ہماری عزت و آبرو بھی ہے,
اور جو آج بھی اسی طرح سے بڑھ رہا ہے کہ کوئی اس کے دروازے پر پہنچے تو اس کی نگاہ دو عالم کے نشے کو فراز سے آشنا ہو سکتی ہے.
اللہ کریم ہم سب کو حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق کرنا فرمائے. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.